بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، عقيدة طحاوية شرح كدرس جاريه اور آج کی نشست سب ساتھی جانتے ہیں، بروز جمعرات 3 ربیع الاول 1436 سے آج سے ہم درس کا دوبارہ سے آغاز کرتے ہیں. کچھ عرصے کے انقطاع کے بعد اور ہمارے درس کی شرح کا طریق وہی رہے گا جیسے کہ پہلے تھا. نمبر ایک، امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی مختصر شرح میں سے بیان کریں گے. نمبر دو، امام عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات. نمبر تین، امام محمد ناصر بن البانی رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیقات. اور نمبر چار، امام صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ کی مختصر سی شرح سے انشاءاللہ ہم دروس کی شرح کریں گے. آج کی نشست میں ایک نئے عقیدے کے اصول کے تعلق سے ہم بات کریں گے، جس کی ابتدا پچھلے درس میں ہو چکی تھی. الایمان بالیوم الاخر کے تعلق سے، آخرت پر ایمان کے تعلق سے. پچھلے درس میں اور اس سے پہلے کئی دروس میں ہم یہ بیان کر چکے کہ آخرت پر ایمان ارکان ایمان کا پانچواں رکن ہے، جس کے بغیر کسی شخص کا ایمان کا ہونا ممکن نہیں ہے. اگر آخرت پر ایمان نہیں تو پھر ایمان سرے سے ہے ہی نہیں. یعنی ایسا شخص کافر ہے جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتا. جیسا کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا فرض ہے، اسی طریقے سے آخرت پر بھی ایمان لانا فرض ہے. اور اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان کو آخرت کے ایمان سے جوڑ دیا. کئی آیات میں آپ دیکھتے ہیں، آمنوا باللہ والیوم الآخر، اور کئی احادیث میں من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر، جیسا کہ آگے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ. بعض علماء اس کی وجہ یہ بتائی ہے کہ اللہ تعالیٰ پر ایمان تو کافر بھی رکھتے تھے. اللہ تعالیٰ کے وجود کا ایمان، اللہ تعالیٰ کی ربوبیت پر ایمان تو کافروں کا بھی تھا، لیکن آخرت پر ایمان سب کا نہیں تھا، انکار کیا. تو اللہ تعالیٰ نے دونوں کو جوڑ دیا. اگر تم واقعی اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے ہو کہ اللہ تعالیٰ نے ہی تمہیں پیدا کیا ہے، تو پھر یہ ایمان بھی لازمی ہے، مارے گا بھی وہی اور دوبارہ بھی وہی زندہ ہی کرے گا. اور یہ ان پر لازمی تھا، اگر اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے تو پھر آخرت پر بھی ہونا چاہیے، جیسے کہ تفصیل انشاءاللہ آگے آئے گی. آئیے دیکھتے ہیں. اور جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ شرح کا طریقہ یہ ہوگا کہ ہم پہلے شیخ صالح فوزان حکومت کے شرح میں سے ہم پڑھیں گے، اور پھر بعد میں اگر آج کے درس میں کچھ وقت ملا تو آج سے شروع کریں گے، ورنہ اگلے درس سے پھر امام ابن ابی العز الحنفی رحمۃ اللہ علیہ کی شرح سے ہم دیکھیں گے. اگر بیچ میں کوئی تعلیقات آ گئیں شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ کی اور شیخ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی آ گئیں، تو پھر وہ بھی ہم بیان کر دیا کرتے ہیں جیسے کہ پہلے سے ہم کرتے آئے ہیں. جیسا فرماتے ہیں امام جعفر الطحاوی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں ونؤمن بالبعث وجزاء الاعمال يوم القيامة والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان ہم قیامت میں دوبارہ پیدا کیے جانے، اعمال کا بدلہ ملنے، اللہ تعالیٰ کے حضور پیش ہونے، حساب و کتاب، اعمال نامہ پیش کیا جانے اور اس کے مطابق ثواب و عقاب دیے جانے، اور پل صراط پر سے گزرنے اور اعمال کے تولے جانے پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ آئیے دیکھتے کتنے مسئلے بیان ہوئے ہیں۔ نؤمن بالبعث، ایمان ہے بعث پر، دوبارہ زندہ ہونے پر، نمبر ایک۔ وجزاء الاعمال یوم القیامہ، نمبر دو، اعمال کا بدلہ قیامت کے دن۔ والعرض، نمبر تین۔ عرض کا کیا مطلب ہے؟ اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش کیا جانے، العرض، العرض۔ والحساب، نمبر چار، حساب پر بھی ایمان ہے کہ حساب بھی ہوگا۔ وقراءۃ الکتاب، نمبر پانچ، نام اعمال کو پڑھا جائے گا۔ نمبر چھ، والثواب والعقاب، ثواب بھی ہوگا اور عقاب بھی ہوگا۔ نمبر سات، والصراط، نمبر آٹھ، والمیزان۔ کتنی چیزیں ہوئیں؟ آٹھ چیزیں ہوئیں۔ الصراط پل صراط ہے، ہمارا ایمان ہے پل صراط پر۔ تفصیل ابھی بتائیں گے کہ کیسا ایمان ایک مسلمان کو لے کے آنا چاہیے۔ والمیزان سے مراد کیا ہے؟ اور ترازو پر بھی ہمارا ایمان ہے۔ شیخ صالح بن فوزان الفوزان حفظہ اللہ فرماتے ہیں، برزخ کے بعد لوگوں کو دوبارہ زندہ کیا جائے گا، قبروں سے نکالا جائے گا۔ یہ جو قبریں ہیں، اس کے اندر جسم موجود ہیں، اور ان جسموں کی حفاظت ہوتی ہے۔ قبر کے اندر جو دفن ہو جاتے ہیں وہ قبر کے رہ جاتے ہیں، مطلب یہ ہے۔ اور جب بعث کا وقت آتا ہے، اللہ تعالیٰ ان جسموں کو دوبارہ زندہ کر دیتا ہے، جیسا کہ پہلے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا، کما خلقها اول مرہ۔ یعنی جسم کا کوئی حصہ اگر کٹ گیا ہے دنیا میں آپریشن کی وجہ سے، یا ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، کسی بھی ذریعے سے، کسی کی آنکھ، کسی کا ہاتھ، کسی کا پاؤں، کسی کے اپینڈکس، کوئی بھی چیز ہے، ختنہ وغیرہ، جو کچھ بھی ہے، جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا تو مکمل جسم ہوگا۔ جیسا فرماتے ہیں، لا ينقص منها شيء، کوئی چیز کم نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کما بدأنا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين، جیسے ہم نے پہلے پیدا کیا خلق کو، ہم اسے ویسے ہی دوبارہ زندہ کریں گے۔ وعدا علينا، یہ وعدہ ہے ہمارا، ہم ایسا کر کے ہی رہیں گے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 104، 104 سورۃ الانبیاء۔ جیسا فرماتے ہیں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ، جسم دوبارہ زندہ کیے جائیں گے جیسے کہ تھے، یہاں تک کہ اگر کوئی شخص اس کو دیکھے تو فوراً پہچان لے گا کہ وہی شخص جسے میں دنیا میں دیکھا کیا کرتا تھا، یعنی شکل تبدیل نہیں ہوگی، سبحان اللہ۔ اور یہ کہے گا کہ یہ فلان ہے، پھر اللہ تعالیٰ حکم دے گا اسرافیل علیہ الصلاۃ والسلام کو، دوسرا پھور پھونکا جائے گا اور جو روحیں ہیں وہ واپس اپنے جسم کی طرف واپس لوٹیں گی۔ دوبارہ زندہ ہونا سے مراد کیا ہے؟ موت کے بعد، یعنی موت سے انسان فنا نہیں ہو جاتا۔ جو یہ سمجھتے ہیں کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے، وہ کافر ہے، یہ کفری عقیدہ ہے۔ مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ مرنے کے بعد دوسری زندگی ہے، اور دوسری زندگی کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ دوبارہ زندہ ہونے کو کیا کہتے ہیں؟ البعث، با عین ثا بعث، یاد رکھنا ہے۔ شیخ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ جب انسان دوبارہ زندہ ہوگا، وہ ویسے کہ ویسے ہوگا جیسے کہ دنیا میں تھا، مکمل طریقے سے۔ اور یہ کب ہوگا؟ جب دوسرا سور پھونکا جائے گا۔ دوسرا سور کیوں؟ پہلا کہاں ہے؟ جب پہلا سور پھونکا جائے گا تو پوری دنیا پوری کہاں فنا ہو جائے گی، ختم، ہر زندہ چیز مر جائے گی سوائے ان کے جن کو اللہ تعالیٰ باقی رکھے. ثم نفخ فیہ اخرى فاذا ہم قیام ینظرون, پھر دوبارہ سور پھونکا جائے گا, پھر وہ دوبارہ زندہ ہوں گے, دیکھ رہے ہوں گے. شاہ صاحب فرماتے ہیں اچھا جب دوسرا سور پھونکا جائے گا, فتطير الارواح, فتطير الارواح الى اجسادها, یہ روحیں کہاں جاتی ہیں؟ سور کے اندر جاتی ہیں. پھر جب سور پھونکا جائے گا روحیں باہر نکلتی ہیں واپس اپنے جسم کے اندر واپس جاتی ہیں. شاہ صاحب فرماتے ہیں والمحشر, میدان محشر کیا ہے؟ مجمع الامم, یہ وہ جگہ جہاں پر امت جمع ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ پہلوں کو اور آخروں کو سب کو جمع کرے گا دوبارہ زندہ کرنے کے بعد, بعث کے بعد. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, اور بعث پر ایمان ارکان ایمان میں سے, کیونکہ جیسے کہ میں نے کہا آخرت پر ایمان کی بنیاد بعث سے شروع ہوتی ہے کہ دوبارہ زندہ ہوں گے تو پھر آخرت بھی ہوگی نا. اگر دوبارہ زندگی نہ ہوگی تو پھر کیا ہے؟ پھر تو آخرت بھی نہ ہوئی نا. تو بنیاد ہے آخرت پر ایمان کی البعث, دوبارہ زندہ ہونا. جیسا کہ حدیث میں شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ صاحب فرماتے ہیں اور انکار کیا بعث کا, کس نے انکار کیا؟ مشرکوں نے اور ملاحدہ نے. وجہ کیا ہے؟ بناء علی عقولہم, اپنی عقلوں کی بل بوتے پر, عقلوں کی بنیاد پر انہوں نے آخرت کا انکار کر دیا. فقالوا, انہوں نے کہا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کافروں ملاحدہ کی زبانی, اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ او آباؤنا الاولون, سورة الواقعة آیت نمبر 47 اور 48, 47-48. کیا جب ہم مر جائیں گے اور مٹی بن جائیں گے, ہڈیاں بوسیدہ ہو جائیں گی, کیا ہم دوبارہ زندہ ہوں گے؟ اور کیا ہمارے پہلے باپ بھی دوبارہ زندہ ہوں گے جو گزر چکے ہیں؟ سوال کر رہے ہیں انکار کرتے ہوئے. اور اللہ تعالیٰ نے, شیخ صاحب فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عقلی دلائل پیش کی ہیں بعث یعنی دوبارہ زندہ ہونے کو ثابت کرنے کے لیے. قرآن مجید میں مختلف قسم کی دلائل, سمجھیں میری بات, مختلف قسم کی دلائل ہیں, ایک قسم کی دلیل نہیں ہے. جیسے کہ لوگوں کی عقلیں مختلف ہیں اور ہر بندہ اپنے عقل کے مطابق کوئی غلط فہمی کا, کسی غلط فہمی کا شکار ہو جاتا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے اس کا فوراً جواب دیا ہے. سبحان اللہ. یہاں پہ ایک مثال شیخ صاحب دے رہے ہیں یا چند مثالیں دے رہے ہیں عقلی دلیل کو دیکھیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, سورة الروم آیت نمبر 27. وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ, وہ ہے جو خلق کو کی ابتدا دوبارہ کرے گا. یبدا الخلق یعنی ابتدا خلق کے کہاں سے, کس نے پیدا کیا؟ ابتداء اللہ تعالی نے پیدا کیا ہے. مخلوقات کوئی بھی نہیں تھی, کچھ بھی نہیں تھا, صرف اللہ تعالیٰ تھا. پھر اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کی مخلوقات ہو, پھر اس نے پیدا کیا ہے. تو ابتداء اللہ نے پیدا کیا ہے, ثم یعیدہ, پھر دوبارہ اسے اس کا اعادہ کرے گا. اعادہ کیا ہوتا ہے؟ جیسے چیز پہلی ہوتی ہے ویسے اس کا اعادہ ہوتا ہے نا, دوبارہ وہی ہوتی ہے. وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ, اور وہ اس کے لیے آسان ہے. کیا مطلب ہے آسان ہے؟ انسان جب کوئی بھی کام پہلی مرتبہ کرتا ہے اس وقت زیادہ آسان ہوتا ہے, یا جب اس کو دوبارہ کرتے آسان ہوتا ہے؟ سب سے زیادہ مشکل کب ہوتی ہے؟ مخلوق کی بات میں کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ کی تو کوئی چیز مشکل نہیں ہے, لیکن عقلی دلیل ہے. اگر تم لوگ یہ کہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ نہیں پیدا کر سکتا اور نہ اس انسان نے دوبارہ پیدا ہونا ہے, اچھا مجھے یہ تو بتاؤ تمہیں کس نے پیدا کیا سب سے پہلے؟ کافر انکار کرتا ہے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا. جب ان سے سوال کیا جاتا ہے ضمن سوال, کس نے پیدا کیا, تمہیں کس نے پیدا کیا, کہتے اللہ نے پیدا کیا. ابو جہل ابو لہب کیا کہتا ہے؟ اللہ نے ہی پیدا کیا ہے. یقین ہے, شک ہے نہیں, یقین ہے, یقیناً اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے. دوبارہ کون زندہ کرے گا؟ اللہ تعالیٰ کرے گا. وہ کہتے ہم یہ نہیں مانتے کہ اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ کرے گا. تو اللہ تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں جس نے تمہیں پہلے ابتداء پیدا کیا کیا وہ تمہیں دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا؟ اب زیادہ آسان کیا ہے، پہلی مرتبہ پیدا کرنا یا دوبارہ اس چیز کو دوبارہ زندہ کرنا؟ یہ عقلی دلیل ہے، جو خرابی کہاں پہ تھی، عقل میں خرابی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے دلیل بھی اسی طریقے سے بیان کی ہے. مگر اللہ تعالیٰ کے ہاں ابتدان بھی آسان ہے اور اعادہ بھی آسان ہے. کن فیکون صرف اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے، سبحان اللہ. شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا من باب ضرب المثل، مثال بیان کرنے کے باب میں سے ہے. جس نے ماء مہین سے پیدا کیا، کیا وہ انہیں مٹی سے پیدا نہیں کر سکتا یا انہیں دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا جیسے کہ وہ تھے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایحسب الانسان ان یترک سدى الم یک نطفة من منی یمنى ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى الیس ذلک بقادر على ان یحیی الموتى. سورۃ القیامۃ آیت نمبر 36 تا 40، 36 سے لے کر 40 تک یہ آیات کریمہ ہے، عظیم آیات. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کیا انسان نے یہ گمان کیا ہے کہ اسے چھوڑ دیا جائے گا؟ اس اشرف المخلوقات اس دنیا میں آیا ہے، اپنی مرضی کی ہے، اللہ تعالیٰ نے اسے فوقیت بخشی ہے دوسرے مخلوقات پر، خوبصورت انسان ہے، عقل سے نوازا ہے، عقل کی نعمت سے نوازا ہے، خاص رحمتوں سے نوازا ہے، خاص نعمتوں سے نوازا ہے. اب یہ انسان اچھائی بھی کرتا ہے، برائی بھی کرتا ہے، نیکی بھی کرتا ہے، بدی بھی کرتا ہے، انصاف بھی کرتا ہے، ظلم بھی کرتا ہے، کیا دونوں برابر ہو جاتے ہیں؟ کیا یہ انسان یہ سمجھ بیٹھے کہ اسے یوں چھوڑ دیا جائے گا؟ الم یک نطفة من منی یمنی، کیا یہ انسان کسی زمانے میں، کسی وقت میں نطفہ نہیں تھا جو منی سے خارج ہوا ہے؟ ثم کان علقۃ، اس کے بعد وہ خون کی بوٹی بن گیا. فخلق فسوا، پھر اس خون کی بوٹی کو، اس خون کے ٹکڑے کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، پیدا کیا ہے، فسوا پھر اسے ہموار کیا ہے، بنایا ہے، سبحان اللہ. خون کا قطرہ ہمارے ہاتھ پہ لگ جاتا ہے، کپڑے پہ لگ جاتا ہے، کیسی فیلنگ ہوتی ہے؟ اور وہ بھی انگلی کا خون ہو یا چہرے میں سے، جو مبارک انسان کا چہرہ، مبارک اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اشرف، یہ شریف ترین جگہ انسان کی، یہ پیشانی، یہ ناک وغیرہ، بڑی اونچی ناک والے ہوتے ہیں نا ہم لوگ، اگر یہاں کا خون لگ جائے نا تو پیشانی کا اچھا لگتا ہے، دوسرے ہم سینے پہ لگاتے ہیں، یہ فوراً جا کے دھوتے ہیں. ہم کہاں سے نکلے ہوئے ہیں اور کیسے خون سے بنے ہوئے ہیں، کبھی سوچا ہے حقیقت کیا ہے ہماری؟ اسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم یک نطفة من منی یمنی. نطفہ کہاں سے نکلتا ہے آپ کو پتا ہے؟ پھر یہ تبدیل ہوا خون میں، فخلق فسوا، سبحان اللہ. بات میں ایک بات آئی، کل کسی بہن نے ایک سوال کیا تھا اور یہ ہوم ورک ہے، یہ نوٹ کر لیں. بچہ جب ماں کے پیٹ کے اندر ہوتا ہے اور جب وہ ابارٹ ہو جاتا ہے، ابارشن ہو جاتی ہے، کب عورت کے لیے یہ خون استحاوہ ہوگا اور کب یہ خون نفاس کا خون ہوگا، لمٹ کیا ہے؟ تھوڑا سمجھ آئے کہ نہیں؟ ایک پریگننٹ لیڈی ہے، عورت ہے، حمل ٹھہرا اور حمل گر گیا کسی وقت میں، اب کیا جو حب اس کا گرا ہے کیا وہ ہمیشہ نفاس کی حالت ہے؟ یعنی جب تک اس خون سے پاک نہیں ہوگی، جب تک یہ خون رکے گا نہیں، اس وقت تک وہ غسل کر کے نہ نماز پڑھ سکتی، نہ روزہ رکھ سکتی ہے، نہ پاک ہونا نفاس کا، تو کیا یہ ہر خون بچے کے پیدائش یا ابارشن کے بعد وہ نفاس کا خون ہوتا ہے، یا یہ خون استحاوہ کبھی ہو سکتا ہے، اور اس کی ٹائم لیمٹ کیا ہے اور دلیل کیا ہے؟ اگر کسی کو آتا ہے تو ابھی بتا دیں، نہیں آتا ہے تو اگلے ہفتے کے لیے نوٹ کر لیں، اگلے ہفتے کے لیے واجب ہے. ہاں پڑھ چکے آپ، یہ بتائیں کتنی ہاں تو بتائیں، اگر آتا ہے تو سب خون ایک جیسا ہے نفاس کا؟ نہیں. اچھا یہ جواب تو ٹھیک ہے. یعنی جب بچہ ایوارٹ ہوتا ہے اور جو خون جاری ہوتا ہے وہ خون ہمیشہ نفاس کا خون نہیں. نفاس کا خون کون سا ہوتا ہے؟ بچے کی پیدائش کے بعد والا جو ناپاک خون ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو ہر خون وہ نہیں ہے. چلو یہ پہلا جواب ٹھیک ہے. دوسرا، اس کی حد کتنی ہے؟ چار مہینے. نہیں یہ درست نہیں ہے، تکے نہیں لگانے. 40 دن بھی نہیں ہے، غلط ہے، تکے نہیں لگانے. علم ہے تو بات کو بڑا، پھر آپ ذرا ڈھونڈیں، سرچ کریں، ذرا پورا ہفتہ آپ کے پاس ہے. ایک علمی مسئلہ ہے، علمی بات ہے، وہ بات ان شاء اللہ دلیل کی بنیاد پہ کریں گے. آپ قریب ہو کے دور ہو گئے. 4 مہینے کا جو حکم ہے وہ اس کا تعلق خون سے نہیں ہے، اس کا تعلق بچے سے ہے. کہ 4 مہینے کے بچے میں روح پھونک دی جاتی ہے، اب اس کا غسل بھی ہوگا، کفن بھی ہوگا، دفن بھی ہوگا شرعی طریقے سے، جنازہ بھی ہوگی، پورا ہوگا. اگر 4 مہینے سے کم ہے تو اس میں روح نہیں پھونکی گئی ابھی، تو اس کے لیے کفن دفن جنازہ ضرورت نہیں ہوتی. بس سمجھیے، دفن تو ویسے کر لیں لیکن اس کے لیے کفن کی اور غسل کی ضرورت نہیں ہوتی، انہیں جنازہ کی ضرورت ہوتی ہے. تو حد فاصل کیا ہے؟ 4 مہینے. ثبوت کیا ہے؟ وہی حدیث سے بخاری مسلم والی، سید عبداللہ بن مسعود کی حدیث معروف، کہ انسان اپنے ماں کے پیٹ کے اندر 40 دن نطفہ، پھر 40 دن علقہ، پھر 40 دن مضغہ ہوتا ہے. کتنے ہوئے؟ 40 40 40، 120. کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 4 مہینے. پھر کیا فرمایا؟ پھر فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے. فرشتہ کیا کرتا ہے؟ حکم دیا جاتا ہے 4 چیزیں لکھنے کا. ینفخ فیہ الروح، پہلے روح پھونکتا ہے اور پھر 4 چیزیں لکھتا ہے. کون سی 4 چیزیں ہیں؟ اس کا رزق، اس کا عمل، اس کا اجل، شقی او سعید. ٹھیک ہے نا، یہ 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں. تو روح کب پھونکی گئی؟ نطفے میں روح تھی، علقہ میں تھی، مضغے کے بعد جب مضغہ مکمل ہوا. تو ایک ایک لفظ کا ایک اپنا معنی ہے اور اپنی حیثیت ہے. ہمارے جیسے الفاظ ہم جو بھی کہتے ہیں کہ کوئی ایسی بات نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان دین ہے، ایمان ہے. اس لیے علماء نے اس حدیث یہ اخذ کیا ہے کہ روح پھونکے جانے سے پہلے بچے کی جو حالت ہے وہ اور ہے، روح پھونکے جانے کے بعد اس کی حالت اور ہے، وہ اب انسان ہے، اب انسان کا بچہ انسان، اب اس کی وہی حرمت جو انسان کی حرمت، اس سے پہلے اس انسان کی حرمت ہے، کیونکہ اس میں انسانی روح نہیں پھونکی گئی. میڈیکل سائنس کہتے ہیں ہے تو زندہ، دل بھی دھڑکتا ہے، اور 4 مہینے سے پہلے کا بچہ جو بالکل ٹھیک ہوتا ہے. ہم بات سائنس کی نہیں کر رہے، ہم بات شریعت کی کر رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہمارے سارا کو کہ ہمارے لیے دین ہے. کسی ڈاکٹر یا سائنٹسٹ کا قول دین ہوتا ہے کیا؟ نہیں ہوتا. اور دل کے دھڑکنا کس نے کہا؟ روح کا مطلب دل کا دھڑکنا ہے، یہ روح کا مطلب ہے پھیپھڑوں کا ہلنا ہے، یہ روح کا مطلب ہے سانس لینا ہے، یہ روح کا مطلب ہے حرکت کرنا ہے. روح اسے کہتے ہیں. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی. کوئی جانتے روح کیا ہے؟ نہیں کوئی جانتا. تو سائنٹسٹ کہاں سے جانتے ہیں بھی کہ بھائی روح کون سی ہے اور کب اس کو روح شروع ہوئی؟ تو روح کی ابتدا کب ہوتی ہے ہمیں معلوم ہے، انتہا کب ہوتی ہے بھی معلوم ہے. ابتدا 4th مہینے ہوتی ہے ماں کے پیٹ کے اندر، انتہا کب ہوتی ہے؟ جب موت کا فرشتہ آتا ہے اسے کھینچ کے لے کے جاتا ہے. حقیقت کیا ہے؟ اللہ اعلم. کیوں یہاں پہ کیوں اللہ اعلم؟ ابتدا کا بھی پتہ، انتہا کا بھی پتہ، بیچ میں یہ کہاں سے بات آ گئی؟ کہ اس کا علم ہی نہیں ہے، علم غیب میں سے اس کا علم ہی نہیں ہے. بارک اللہ فیک. سوال واضح ہے؟ چلیے اگلے ہفتے انشاءاللہ.
سوال کے بارے میں
نہیں سوال کیا تھا یہودیوں نے روح کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جواب نہیں تھا، آپ کو علم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا. اللہ نے فرمایا سورۃ الاسراء میں 89 میں کہ یہ سوال کرتے آپ سے روح کے متعلق، ان کو کہہ دیں کیا کہہ دیں؟ روح کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے امر میں سے، اور جو علم تمہیں دیا گیا ہے بہت کم علم دیا گیا ہے. اس طرح سے دیا ہے اللہ نے، انہیں واسطے فرمایا کہ روح ہے کیا، حقیقت کیا ہے، لیکن روح ہے کہ نہیں ہے، روح کا وجود ہے کہ نہیں، کس نے کہا ہے؟ اللہ نے فرمایا اور ہم بھی تو زندہ ہیں نا، روح کے بغیر زندہ ہے کیا؟ تو بغیر دلیل کے غیبیات کے تعلق سے بات نہیں کی جاتی، منہ بند کیا جاتا ہے. اس دیوار کے پیچھے پتہ ہے کیا ہے؟ کوئی شخص اپنا تخمینے دے کہ اس کے اندر یہ ہوگا وہ ہوگا، اس کی بات 100% مان لی جائے گی یا امکان ہوگا؟ امکان ہوگا نا، 100% تو نہیں ہوگا نا. اور اس کا مطلب کہ دیوار کے پیچھے جو چیز وہ بتایا گیا سچ بھی ثابت ہو جائے تو اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، اس کا تعلق وہ اس غیب سے نہیں جسے اللہ نے چھپا کے رکھا ہے. تو غیبیات کے تعلق سے بغیر علم کی بات نہیں کی جاتی، یہ ایمان کے اصول میں سے ایک اصل ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فجعل منه الزوجین الذکر والانثی، خلق فسوا بھی ہے، اور پھر کہ سب مرد ہیں سب عورتیں ہیں یا دونوں ہیں؟ سبحان اللہ. اچھا کون کہتا ہے اسے مرد ہونا چاہیے اسے عورت ہونی چاہیے؟ جسے اپنی مرضی ہوتی ہے یا اللہ کی مرضی ہے؟ فجعل ہوا، اللہ تعالیٰ نے ہی بنایا اسے، منه الزوجین الذکر والانثی، یہاں تک ٹھیک ہے نا؟ الیس ذلک بقادر علی یحیی الموتی، سبحان اللہ. نطفے کو پیدا کیا، نطفے کو خون کا علقہ بنایا، پھر اسے مضغہ بنایا، پھر اسے خوبصورت انسان بنایا، پھر نر اور مادہ بھی پیدا کیا، اسی نے کہہ دیا سب اسی کی مرضی سے ہے. اور عجب بات ہے کہ دوبارہ زندہ نہیں کر سکتا وہ، عجب بات ہے کہ نہیں؟ یعنی عقل ہے تو کہاں ہے؟ حقیقتاً اگر عقل ہوتی یہ ساری چیزیں تم لوگوں نے مانا ہے، سب ماننے کی بات ہے، تو پھر جو اعادہ ہے وہ کیوں نہیں مانتے، اور جو زیادہ آسان ہے وہ کیوں نہیں مانتے؟ سبحان اللہ. ومن الادلۃ، دوسری دلیل، ایک تو عقلی دلیل ہے، اب دوسری دلیل مثال کی دلیل دیکھیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں احیاء ارض یابسۃ قاحلۃ بیضاء ما فیہا شیء، سفید میدان ہے، ارض قاحلہ ہے، صحرا ہے، کچھ بھی نہیں. ثم ينزل الله عليها المطر، اللہ تعالیٰ بارش برساتا ہے. اچھا بارش کسی مرضی سے آتی ہے؟ ففي ايام قليله تهتز بالنبات، وہ جو سفید میدان تھا کچھ دن پہلے، آج یہ ہریالی کہاں سے آئی ہے؟ زمین مردہ ہوتی ہے اور اس ہریالی سے زندہ ہو جاتی ہے کہ نہیں؟ ان پودوں سے زمین زندہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ جو مردار زمین کو، مردہ زمین کو زندہ کر سکتا ہے، تو کیا اس انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا، دوبارہ اس کو اعادہ نہیں کر سکتا؟ جیسا فرماتے ہیں جو دوبارہ، جو زمین کو دوبارہ زندہ کر سکتا ہے، مردہ زمین کو، کیا انسان کو دوبارہ پیدا نہیں کر سکتا؟ یہ چیز معقول بھی محسوس بھی ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وآیت لهم الارض المیتۃ احییناها، سورۃ یاسین میں آیت نمبر 33 میں، اور ان کے لیے آیت ہے، ایک معجزہ ہے لوگوں کے لیے کہ مردار زمین کو ہم نے زندہ کیا، احییناها، نحن احیینا، یعنی اللہ تعالیٰ نے زندہ کیا. اچھا یاد رکھیں احیینا، نا کون سا ہے؟ یہ کون سا ضمیر ہے؟ متصل متکلم ہے، متکلم ہے. اچھا اس سے کیا مراد ہے، جمع یا سنگولر؟ جمع ہے. تو کتنی اللہ ہے، تو جمع کیسے ہے؟ یاد رکھیں ضمیر الجمع جو ہے وہ ایک جمع کے لیے استعمال ہوتا ہے، ایک ہی استعمال ہے اس کا، یعنی ایک سے زیادہ، کیونکہ مثنى کا بھی نا ہی ہوتا ہے متکلم کے لیے، مثنى کا، تثنیہ کا، دو کا ضمیر کیا ہے متکلم کے لیے؟ نا، نا ہی ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور دو سے زیادہ کا کیا ہے؟ نا ہی ہے. سنگل کا کیا ہے؟ تو احییت احیینا، احییت انا ایک، احیینا دو یا دو سے زیادہ، ٹھیک ہے؟ اس میں مثنی نہیں ہوتا اس میں. اچھا احیینا، اگر کوئی شخص آ کے کہے یہ تو شرک ہے قرآن مجید میں، نعوذ باللہ، کہاں شرک ہے؟ تو تین نے پیدا کیا، کرسچن بھی کہتے ہیں نا کہ تمہارے قرآن میں ٹرینیٹی ہے، وہ کہاں ٹرینیٹی ہے؟ جہاں پر یہ ضمیر متکلم آتا ہے نا، اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب ہوتا ہے، تو پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ ٹرینیٹی ہم لوگ مانتے ہیں، یہ ضمیر جو ہے یہ عدد کے لیے ہوتا ہے. ہم کہتے ہیں بے وقوف لوگ، یہ عدد کے لیے بھی ہوتا ہے، اور اسی عربی کے اصول میں یہ ہے کہ یہ دوسرا استعمال کیا ہے، تعظیم کے لیے، تعظیم کے لیے. ہم بھی کہتے کہ ہم وہ نوابوں والا ہم جو ہے کہتے ہم نے کھانا کھایا, وہ اکیلا کھانا کھا رہا ہوتا ہے, ہم نے پانی پیا. انسان سمجھتا ہے کہ کتنی لوگ تھے, اور غرفوں پتہ بھی چل جاتا ہے, لغتن بھی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ اپنی بات کرے, اکیلے اس نے کام کیا ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو یہاں پر نا سے مراد یا ضمیر متکلم کا ہے, اور عدد ہرگز مراد نہیں ہے, نہ شرعاً نہ لغت نہ ہی عقلاً. جو عقل سے یہ کہتے کہ نہیں یہاں سے ٹرینیٹی مراد ہے, جیسے کرسچن کہتے ہیں عدد تین یا کچھ مراد ہے, تو کہ عقل خراب ہے, کیونکہ یہ بائبل نہیں ہے, جو تحریف شدہ ہے, لوگوں نے اپنے ہاتھوں سے تحریف کی ہے. یہ اللہ کی وہ کلام ہے جس کی حفاظت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے خود کیا ہے. جیسا فرماتے ہیں, مردار زمین کو نباتات سے پیدا فرمایا اللہ تعالیٰ, فرماتے سورۃ الحج آیت نمبر 5 میں, وَتَرَى الْأَرْضَ هَامِدَةً, زمین کو حامد, بالکل خاموش, کوئی حرکت نہیں ہے, مردار. فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ, جب ہم زمین پر پانی اتارتے ہیں بارش کے ذریعے, اهتزت وربت, سبحان اللہ, زمین ہلتی ہے. زمین کیسے ہلتی ہے؟ کبھی دیکھا کہ زمین ہل رہی ہو؟ زمین کا زلزلہ کا ہلنا نہیں ہوتا جب پودے نکلتے ہیں زمین سے. زمین کی مٹی ہلتی ہے اور ایک چھوٹا سا سوراخ ہوتا ہے, پھر اس بیج میں سے نکلنے والا وہ چھوٹا سا پتلا سا دبلا سا ایک وہ جو ٹہنی نکلتی ہے, وہ زمین کو ہلا کر, اس زمین کو اس پر ہم چلتے ہیں, سخت زمین کو ہلا کر نکلتی ہے. کبھی یہ ٹیسٹ بھی کر کے دیکھ لیں, ہم بھی کہتے ہیں ہم بڑے طاقتور ہیں, گھاس کا ٹکڑا نکالیں, گھاس کا ٹکڑا, وہ ایک چیلنج ہے, گھاس کا ٹکڑا کاٹے. گھاس کا ٹکڑا کہاں سے, آسمان سے گرے یا زمین سے نکلا؟ زمین سے نکلا نا, اسے کاٹ کے دوبارہ زمین میں جو بو کے دکھایا, کر سکتا ہے کوئی؟ کیوں؟ کیونکہ زمین سے ہم نے نہیں نکالا, اس نے نکالا ہے. ثم شققنا الارض, شققنا نحن, اللہ تعالی نے, ہم نے نہیں زمین کو پھاڑا, یہ جو ہلتی ہے زمین اللہ تعالی کے حکم سے ہلتی ہے. اب یہ دیکھیں, جو بیج ہم بوتے ہیں, زندہ ہے مردہ ہے؟ زندہ ہے مردہ ہے بیج؟ سب کہتے ہیں اتفاق ہے, اس مردہ زمین کو, مردہ بیج کو مردہ زمین, زمین زندہ ہے مردہ ہے؟ دونوں مردے ہیں, دونوں مردے ملتے ہیں, کیا پیدا ہوتی ہے؟ زندہ پودا پیدا ہوتا ہے. تو نہ زمین کا کمال ہے نہ اس بیج کا کمال ہے, کس کا کمال ہے؟ اس کے خالق کا کمال ہے جل شانہ سبحانہ و تعالیٰ. اور پھر ایک اور دلیل ہے شیخ صاحب فرماتے ہیں دوبارہ زندہ کرنے کی, کہ اللہ تعالیٰ اگر لوگوں کو دوبارہ زندہ نہ کرتا تو لوگوں کا وجود عبث ہوتا, یعنی نعوذ باللہ کھیل و تماشا ہوتا. اور اللہ تعالیٰ عبث سے منزہ ہے, پاک ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ المؤمنون آیت نمبر 115 اور 116, المؤمنون 115 و 116, افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے کہ ہم نے تمہیں عبثا پیدا کیا ہے بغیر کسی مقصد کے, اور تم ہمارے پاس واپس لوٹ کر نہیں آؤ گے؟ فتعالى الله الملك الحق, بلند ہے اللہ تعالی جو ملک حق ہے, وہی مالک ہے, اور حقیقی مالک وہی ہے. ہم بھی مالک ہیں نا کسی چیز, گاڑی کے مالک ہیں, گھر کے مالک ہیں, بیوی کے مالک ہیں, بچوں کے مالک ہیں, اپنے کپڑے کے مالک ہیں, جوتے کے مالک ہیں, مالک تو ہم بھی ہیں, لیکن ملک الحق کون ہے؟ حقیقی بادشاہت ملکیت کس کی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی. کیوں؟ کیونکہ ہماری ملکیت میں ہمارا تصرف کامل ہے یا ناقص ہے؟ سبحان اللہ, یہ جان میری ہے, کیا لے سکتا ہوں؟ ایسا میری جیب میں ہی اسے جلا سکتا ہوں؟ کیا خیال ہے, اجازت ہے جلانے کی؟ کون روکتا ہے؟ آپ روکیں گے؟ کون روکتا ہے؟ جس نے دیا ہے, رزق کون دیتا ہے؟ مرضی اس کی ہے یا ہماری ہے؟ ہمیں کیا حکم دیا گیا ہے؟ الاخذ بالاسباب الشرعیہ, رزق حلال کمانا ہمارا ذمہ ہے, رزق دینا اس کا ذمہ ہے, رزق اس کے ہاتھ میں, ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے. اسے دو لوگ دیکھتے ہیں آپ, ایک زیادہ محنت کرتا ہے کم پاتا ہے, ایک کم محنت کرتے زیادہ پا لیتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اگر زیادہ محنت سے کوئی شخص زیادہ کماتا تو لوگ 24 گھنٹے بھی کم پڑ جاتے، پھر صرف وہی کروڑ پتی ہوتے جو زیادہ کام کرنے والے ہیں، ایسا ہے نا؟ لیکن یہ کوئی ترازو نہیں ہے، اگر یہ ترازو ہوتا تو پھر رزق انسان کے اپنے ہاتھ میں ہوتا، اس کے رب کے ہاتھ میں نہ ہوتا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، قوت ہے، متین ہے، رزاق ہے. الفاظ تو دیکھیں آپ، پاور کے الفاظ ہیں سارے، رزق نہیں، رازق نہیں، رزاق، ذو القوۃ المتین. اسے کیا ہمیں فائدہ ملتا ہے؟ اے ضعیف، کمزور، حقیر، مسکین، اے انسان، تم اپنا کام کر لیے، تمہیں بتایا گیا ہے. یہ نہ سمجھ بیٹھا کہ میرے ماتحت 100 بندہ فیکٹری میں کام کرتے ہیں، میں اس کو رازق ہوں، کبھی گمان نہ کرنا. ان اللہ هو الرزاق ذو القوۃ المتین، اگر تم رزاق ہو، ذو القوۃ متین ہو تو پھر ٹھیک ہے، اگر نہیں ہو، حقیر مسکین ہو، فقیر ہو، تو پھر اپنے اوقات جان لو اور دیکھ لو. تمہیں آزمایا ہے اس فیکٹری کا مالک بنا کر تاکہ تم شکر کرو، ان مزدوروں کو آزمایا ہے مزدور بنا کر، تمہارا خادم بنا کر، فقیر بنا کر، تاکہ وہ صبر کرے. تو شکر کرے گا تیرے لیے جنت ہے، وہ صبر کرے گا تم کے لیے جنت ہے. سبحان اللہ. جیسا فرماتے ہیں، فالانسان الذي يفني نفسه بالعباده والطاعه، تو جو انسان اپنے نفس کو فنا کر دیتا ہے، اپنے نفس کو ہلکان کر دیتا ہے عبادت کے لیے، فرما برداری میں، دنیا میں، وہ مر جاتا ہے، دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. اور کافر جو زمین پر دنیا فساد برپا کرتا رہتا ہے اور بدکاریاں کرتا رہتا ہے، وہ بھی مر جاتا ہے، وہ بھی دوبارہ زندہ نہیں ہوتا. کیا یہ اللہ تعالی حکمت میں سے ہے؟ سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الجاثیہ آیت نمبر 21 میں، ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. سبحان اللہ. کیا لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے، کیا ان لوگوں نے یہ گمان کر رکھا ہے جن لوگوں نے نہ بدکاریاں کی ہیں، اجترحوا السیئات، نہ فرمانیاں کرتے رہے ہیں، کہ ہم ان کو ان لوگوں کے برابر کر دیں گے جو ایمان لائے اور عمل صالح کرتے رہے دنیا میں؟ کیا ان کا جینا اور مرنا دونوں برابر ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. مومن کی زندگی، کافر کی زندگی، فرما بردار کی زندگی، نافرمان کی زندگی، مومن کی موت، کافر کی موت، فرما بردار کی موت، نافرمان کی موت، برابر ہے؟ ناممکن ہے. دنیا میں دیکھ لیں آپ، واللہ بعض اوقات انسان شدید تنگی میں ہوتا ہے، بلکہ بعض اوقات ڈاکٹر کہتے ہیں لا علاج ہے، سزائے موت سنا دیتے ہیں، کہتے ہیں اس مرض کے علاج میں مر جائے گئے. سبحان اللہ. جس نے اسے پیدا کیا ہے، جس نے اس مریض کو مرض دی ہے، وہ اسے شفا دے دیتا ہے. ڈاکٹر بیچارے یوں پریشانی سے حیران ہو کر دیکھتے رہتے ہیں، اور وہ شخص پہلے سے زیادہ تندرست ہو جاتا ہے، ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ سبحان اللہ. تو دونوں برابر نہیں ہیں، نہ دنیا میں اور نہ ہی آخرت میں. وہ بالکل، وہ تو کئی آیتوں میں، جیسا سمجھے ایک یہاں پہ مثال دی ہے، وہ تو کئی آیتیں ہیں. افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون، مسلمان اور مجرم جو ہے کیسے برابر ہو سکتے ہیں، کیسے فیصلے کیا کرتے ہو تم لوگ؟ سبحان اللہ. تو اگر دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہ ہوتا، یا جیسے کہ کافر گمان کرتے ہیں کہ دوبارہ زندگی نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے وجود کا کوئی فائدہ ہے؟ تو پھر اس نے پیدا ہی کیوں کیا ہے؟ ظالم ظلم کرتا رہتا ہے، مر جاتا ہے. فرعون نے بنی اسرائیل کے زندہ بچوں کو، چھوٹے پیارے بچوں کو ذبح کیا، کیا کہ نہیں کیا؟ بنی اسرائیل کمزور تھے اس وقت، مضطہدین تھے، مستضعفین تھے، کیا کر سکتے تھے؟ کوئی تصور کر سکتے کہ اپنے نرینہ اولاد اس کے آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیا جائے اور وہ کچھ کر بھی نہ پائے؟ اگر دوبارہ زندہ نہ ہوتا تو فرعون چلا گیا دنیا سے، مر گیا نا، وہ بھی مر گیا سارے. اگر دوبارہ زندہ اور بعث کا ہونا نہ ہوتا، یا یہ دوبارہ انسان اگر زندہ نہ ہو سکتا ہوتا. تو پھر فرعون آیا, فساد کیا, قتل کیا, کفر کیا اور کیا کچھ نہیں کیا, مر گیا وہ بھی چلا گیا. اور بنی اسرائیل بیچارے اپنے زمانے کے بہترین لوگ تھے. اللہ تعالیٰ فرما سورۃ البقرہ میں فضل اللہ علی العالمین, تمہیں پورے عالمین اس زمانے کے لوگوں میں سے فوقیت اور فضیلت دی. اللہ تعالیٰ کے بندے بھی ہیں, مومن ہیں, اپنے وقت میں سب سے بہترین لوگ ہیں, اور سب سے بڑے کافر نے ان کو اپنا غلام بنا رکھا ہے. وہ بھی مر گئے, یہ بھی مر گئے, دوبارہ زندہ ہے نہیں, دوبارہ کوئی زندگی نہیں. نعوذ باللہ, عبث نہیں ہے کیا؟ تو حکمت کے بالکل مخالف ہے. اگر دوبارہ زندہ کیا جانا نہ ہوتا تب کافر اعتراض کرتا, ہم کیسے اس رب کو مان لیں جو دوبارہ زندہ نہیں کرتا. لیکن یہ اعتراض کیسے ممکن ہے کہ یہ رب کیسے جو دوبارہ زندہ کرتا ہے؟ کیا خیال ہے؟ عین حکمت کی منافی ہے اور عقل کی منافی ہے. اگلی آیت میں شیخ صاحب وہی آیت بیان کرتے ہیں, وقال سبحانہ افنجعل المسلمین کالمجرمین ما لکم کیف تحکمون, سورۃ القلم آیت نمبر 35 اور 36. اور پھر آگے بھی آیات شیخ صاحب نے بیان کی ہیں. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں فالمؤمن قد لا ينعم فی الدنیا. پھر مومن کو دیکھ لیں آپ, دنیا میں ضروری نہیں ہے کہ ہر مومن امیر ہو اور بڑا پیسے والا ہو یا اسے تکلیف ہو, نہیں, دنیا میں بھی یہ مومن جو ہے اسے تکلیف پہنچ سکتی ہے. وقد يكون ويكون في ضيق وشده, وہ بڑے تنگ حالات میں بھی اور شدت کے حالات میں یہ مومن رہتا ہے. تو پھر کیا اس کو عمل کا بدلہ اور اس صبر کا بدلہ نہیں ملے گا؟ والکافر ينعم ويبطش ويفسد في الارض ولا ينال جزاءه, عجب بات ہے. اور کافر جو بھی کرتا رہے, نافرمانی کرتا رہے, ظلم کرتا رہے, فساد کرتا رہے زمین پر, وہ پھر اس کو بھی کوئی محاسبہ نہ ہو اور اس کو بھی کوئی سزا نہ ملے. شیخ صاحب فرماتے ہیں هذا لا يليق بحكمه الله عز وجل, یہ ترک حکمت کے منافی ہے. شیخ صاحب فرماتے ہیں والبعث معناه القيام من القبور, بعث سے مراد ہے قبروں سے دوبارہ زندہ ہونا, قبروں سے دوبارہ نکلنا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم يقوم الناس لرب العالمين, سورۃ مطففین آیت نمبر 6, مطففین آیت نمبر 6 میں, آیت نمبر 6, یوم يقوم الناس, جس دن لوگ اٹھائے جائے گا یا لوگ اٹھیں گے, کس کے لیے؟ لرب العالمین. یہ کون سا دن ہے؟ قیامت کے دن. اب تک یہ بات بعث کے تعلق سے ہوئی, یہ جو پہلا پوائنٹ ہے والبعث. دوسرا تھا وجزاء الاعمال, جیسا فرماتے ہیں, اور جزاء الاعمال سے مراد جیسا کہ پہلے گزرا کہ المحسنین والمسیئین, محسنین اچھائی کرنے والے اور مسیئین جو بدی کرنے والے لوگ ہیں, نافرمان ہیں. لا ينالون جزاء فی الدنیا, لازمی کو دنیا میں کوئی جزا مل جائے, انما ذلك فی دار الاخرہ, بلکہ آخرت ان کو اس کی جزا مل جائے. مومن کو جزا دی جاتی ہے اور کافر کو سزا دی جاتی ہے. دنیا میں لازمی نہیں ہے, دنیا میں ممکن بھی ہے اور ناممکن بھی ہے, لیکن آخرت میں اصل جزا اور اصل سزا کی جگہ دنیا نہیں ہے, یہ یاد رکھیں. اگر دنیا میں جزا اور سزا کی جگہ ہوتی تو واللہ کافر کبھی ایک لمحے کے لیے بھی خیر اور نعمت میں کبھی زندہ نہ رہ سکتے. تو دنیا امتحان ہے, اس امتحان میں کافر, مومن, فرمانبردار, نافرمان سب شامل ہیں. آخرت کے دن میں پھر فیصلہ ہوگا کس کو جزا ملے گی اور کس کو سزا ملے گی. لیکن یہ سب اس کی بنیاد کیا ہے؟ الاعمال, جزاء الاعمال, جو عمل ہم کر رہے ہیں دنیا میں انہی اعمال کی ہمیں جزا دی جائے گی آخرت کی. یاد رکھیں ان خیر فخیر و ان شر فشر, اگر یہ عمل خیر کا ہے تو الحمدللہ کریں, اور اللہ تعالیٰ ثابت قدمی کی دعا مانگے. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دين. اور اگر دوسرے قسم کے لوگ ہیں نعوذ باللہ, تو ابھی وقت ہے توبہ کرنے کا, اپنے اعمال کو سدھارنے کا, ورنہ واللہ وقت آنے والا ہے اور اس وقت میں ہم کچھ کر نہ پائیں گے سوائے جواب کے. اگر آج ہمارے پاس جواب نہیں ہے تو واللہ کل ہو نہیں سکے گا, کیونکہ یہی دنیا ہے جس میں ہم کچھ کر سکتے ہیں. آخرت میں, آخرت عمل کی جگہ نہیں ہے, آخرت عمل کی جزا کی جگہ ہے. عمل کی جگہ کون سی ہے؟ یہ دنیا ہے. انسان تمنا کرے گا کاش اس وقت میں دو رکعت پڑھ لیتا، کاش میں قرآن کی تلاوت کر لیتا، کاش کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ پھیر لیتا، کاش میں کسی فقیر کی مدد کر لیتا، کاش میں یہ کر لیتا وہ نہیں کر لیتا، حسرت ہی حسرت ہوگی. آج وقت جب ہے تو اب ہم کہاں ہیں؟ یتیم سامنے سے گزر جاتے ہیں ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمارا پڑوسی بھوکا پیاسا ہے اس کو ہم خبر نہیں لیتے، والدین سے بدسلوکی ہم کرتے ہیں، پڑوسی سے روزانہ جھگڑا ہم کرتے ہیں، غلط پارکنگ گاڑی کی پارکنگ کی وجہ سے روز آئے روز جھگڑے ہیں. جھوٹ ہم بولتے ہیں، سود ہم کھاتے ہیں. اللہ رحم اللہ سبحانہ وتعالی، یہ کب تک چلے گا؟ واللہ کئی ایسے اعمال ہیں جو ہم بھول چکے ہیں. کیا خیال ہے؟ سارے یاد ہیں؟ کوئی ایسا انسان موجود جس کو جب سے اس کی یاداشت اسے ملی ہے، اس نے ہوش سنبھالا ہے، آج تک جو بھی عمل کیا اسے یاد ہے؟ لیکن اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ محفوظ ہے. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. عجب کیا ہے؟ صغیرہ پہلے کبیرہ بعد میں، پہلے کبیرہ بعد میں صغیرہ نہیں ہے. ہم تو کرتے رہتے ہیں نا اعمال، ہمیں کیا فرق پڑتا صغیرہ کبیرہ ہے، لیکن اللہ کی قسم وہاں پہ صغیرہ پہلے ہے. اور صغیرہ اس لیے پہلے کیا ہے تو کیونکہ ہم کئی کام کر لیتے، کہتے یار اس میں کچھ ہے ہی نہیں، اس میں کیا حرج ہے یار، تھوڑی سی چھوٹی سی بات ہے. صغیرہ پہلے کبیرہ بعد میں، مطلب سب پہ رحم فرمائے. والعرض، تیسری بات ہے العرض. العرض سے مراد یہ سب فرماتے ہیں، یعنی اللہ، یعنی اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں پیش ہونا، اسے عرض کہتے ہیں. اس کی دلیل اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الحاق آیت نمبر 18 میں، آیت نمبر 18، یومئذ تعرضون لا تخفى منکم خافیا. جس دن تمہیں پیش کیا جائے گا اس وقت کوئی چیز چھپا نہ پاؤ گے، اور نہ ہی کوئی چیز چھپی رہے گی اس دن. یہ انسان میں سب کچھ دیکھ رہا ہوگا، میدان محشر کی ہولناکیاں، جہنم سامنے کھولتی ہوئی، فرشتے لوگوں کو میدان محشر میں تکلیف میں، کوئی چیز چھپی نہیں ہوگی، اور انسان کے اپنے اعمال بھی اس وقت چھپے نہ ہوں گے. لا تخفى منکم خافیا. دوسری آیت سورۃ الکہف آیت نمبر 48 میں، 48 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وعرضوا علی ربک، یہ واضح آیت ہے، انہیں پیش کیا گیا تمہارے رب کے سامنے، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں انہیں پیش کیا گیا. کیسی حالت تھی؟ صفن، ایک قطار میں. لقد جئتمونا کما خلقناکم اول مرہ، بے شک تحقیق تم لوگ آئے ہو کیسی حالت میں؟ جیسے ہمیں پہلے پیدا کیا تھا. ہم جب پیدا ہوئے تھے کیسے تھے؟ کپڑے تھے، کیا خیال ہے؟ بدن پہ پردہ تھا، یہ مکمل برہنہ تھے، بے پردہ تھے. سبحان اللہ، وہی کہ وہی جسم برہنہ بدن ہوں گے، جیسے کہ حدیث میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے یحشر الناس کیسے؟ عفاتاً عراتاً غرلا. کیسے پیدا ہوئے؟ حفاتاً عراتاً غرلا. حفاتاً پاؤں میں جوتی نہیں، عراتاً برہنہ بدن، غرلاً غیر مختون، ختنہ بھی نہیں ہو. اور قیامت کے دن بھی ہم دوبارہ ایسے ہی زندہ ہوں گے. جیسا فرماتے ہیں کیسے پیش کیے جائیں گے؟ حفاتاً عراتاً غرلاً اے غیر مختونین، جیسا کہ حدیث میں بھی آیا تھا. شیخ صاحب نے یہاں پہ حدیث بیان نہیں کی، لیکن حدیث کا مفہوم بیان کیا ہے. والحساب، ٹائم دیکھ لیجیے، چوتھے نمبر پہ تھا الحساب، دس پہ اشارہ کر دینا، دس منٹ پہ. والحساب چوتھے نمبر پہ، یعنی علی الاعمال، شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ حسنات اور سیئات مومنوں کے لیے، مومنوں کا حساب تقریر ہوگا، یعنی اقرار کیا جائے گا. مومن کے حساب کافر جیسے نہیں، حساب بھی برابر نہیں ہوگا. سبحان اللہ، تقریر سے کیا مراد ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اقرار کروائے گا، اے میرے بندے کیا تو نے فلان دن یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا وہ گنوائے گا, اور یہ انسان مومن جو ہے اقرار کرتا رہے گا, یا اللہ جی ہاں میں نے کیا ہے, بے شک میں نے کیا ہے, اللہ تعالیٰ میں نے یہ کیا ہے. انسان کہے کہ میں تو سب کچھ مان چکا ہوں, اور یہ سب پردے میں, جیسے حدیث میں ایسے بخاری روایت میں ہے, پورا پردے میں ہوگا, اللہ تعالیٰ ہوگا یہ بندہ ہوگا, بس مومن کا حساب دیکھیں آپ, اور کوئی نہیں دیکھ رہا. اب اس پردے میں کیا ہو رہا ہے, اللہ اعلم, مکمل پردہ. اعمال صالحہ کے پردے میں رہا دنیا میں, اللہ تعالیٰ سے اسی اپنے پردے میں رکھا ہے آخرت میں. آج بعض بہنوں پر پردہ مشکل لگتا ہے, حجاب کی بات کرتے ہیں, برقعے کی بات کرتے ہیں, کہتے ہیں گرمی ہے, دل تنگ ہوتا ہے, کالا برقع ہے, اور یوں یعنی گرمی کو دھوپ کوئی کھینچ لیتا ہے, وہ کافی طبیعت ہماری بیزار ہو جاتی ہے. واللہ یہ جو دنیا میں پردہ ہے نا, اگر اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے, اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سر جھکا کر سے اگر تسلیم کر جو عورت کرتی ہے, تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اسے بھی اپنے پردے میں رکھ, اسے حساب دے گا. فرما برداری مشکل ہے, یاد رکھیں, نافرمانی تو آسان ہے نا, فرما برداری بہت مشکل ہے. اور اللہ تعالیٰ ان فرما برداریوں کو رائیگانی دینے جائے گا کبھی بھی. اللہ جو بھی فرما برداری ہم کرتے ہیں, جو بھی نیک اعمال صالح کرتے ہیں, اللہ تعالیٰ کو ان کی قدر ہے, ہم بے قدرے ہیں, ہمیں نہ تو اپنی قدر ہے نہ ان اعمال کی قدر ہے. اللہ تعالیٰ کو ہماری بھی قدر ہے, ان اعمال کی بھی قدر ہے. تو شیخ صاحب فرماتے ہیں, هذا بالنسبه للمؤمنين, مومنوں کے لیے اقرار ہوگا, اچھا بھی کیا برا بھی کیا اقرار ہے. پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں نے دنیا میں تمہیں پردے میں رکھا, اب آخرت میں تمہیں معاف کر رہا ہوں, جو جنت میں چلے جاؤ. سبحان اللہ, دنیا میں بھی پردہ, ہم کتنی گناہ کرتے ہیں ہم لوگ, چپکے سے ہم کیا کچھ نہیں کرتے, اس نے پردے میں رکھا ہے. اور اگر یہ ایمان باقی رہا مرتے دم تک, وہ عمل بھی باقی رہا, توبہ کا راستہ بھی اختیار کرتے رہے, تو مرنے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنے پردے میں رکھے گا. وہ عمل کافر, کافر کا کیا حساب ہوگا, فَإِنَّهُ لَا يُحَاسَبُ حِسَابُ مُوَازَنًا بین حسنات و سیئات ہی انما یقر بذنوب و کفر ہی لانه ليس له حسنات. کافر کے حسنات تو نہیں ہے نا, یہ اچھا ہی ہے کافر کی, کافر صدقات دیتے ہیں, نہیں دیتے, مسکینوں کی مدد کرتے ہیں, فقراء کی مدد کرتے ہیں, افریقہ میں جا کے ان لوگوں نے ہاسپٹلس بنائے ہیں, نہیں بنائے, پانی کے کنویں بنائے ہیں, کوئی فائدہ تو ہوگا نا ان کو, قیامت کے دن کچھ ملے گا, کوئی کچھ نہیں ملے گا, ایمان نہیں تھا, ایمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. سارے کے سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے, کوئی چیز باقی نہیں رہے گا. تو پھر یہ انصاف ہے ان کے ساتھ, ان کو بدلہ دنیا میں دے دیا گیا. آج کافروں کو دیکھیں, آج دیکھ لیں آپ, موسم ان کا اچھا, صحت ان کی اچھی, کرنسی ان کی اچھی, نہیں دنیا ان کی اچھی, صحیح کہ غلط ہے, یہ ان کے ان نیک اعمالوں کا بدلہ ہے. اس لیے نہیں کہ وہ اللہ کو پسند ہے, نہیں واللہ, پوری کی پوری دنیا ولا جناح بعوضہ, ساری کی ساری دنیا, یہ ہیرے, یہ موتی, یہ سونا, یہ چاند, یہ مجوہرات, جو کچھ دنیا پر ہے, اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے. اگر اس دنیا کی قیمت اللہ تعالیٰ کے مچھر کے پر کے برابر ہوتی, تو کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پینے دیتا اللہ تعالیٰ. جو چیز ہمیں محبوب ہے دشمن کو دیتے, ایک ریال دیتے دشمن کو, ہم کوئی ہے جو اپنے دشمن کو ایک ریال دے, نہیں دیتے. تو اللہ پھر اپنے دشمن کافر کو کیسے اپنی محبوب چیز دے سکتا ہے, اپنے پسندیدہ چیز کیسے دے سکتا ہے. وَلِلَّهِ مَثَلُ الْأَعْلَى سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى. تو کافر کا حساب ہوگا, اور حساب میں جب ان کا کوئی عمل صالح ہے ہی نہیں, تو پھر ان کو جہنم میں سیدھے, اور سب کے سامنے ہوگا, عَلَى رُؤُوسِ الْخَلَائِقِ, آپ وسلم فرماتے ہیں سب کے سامنے کوئی پردہ نہیں ہوگا. اور آپ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ سب کو اپنے پردے میں رکھے, جب انسان بے پردہ ہو جاتا ہے تو اس کی حالت کیا ہوتی ہے, سوال سے پہلے, جواب دینے سے بھی پہلے, بے پردگی کی کیا حالت ہوتی ہے, کتنی کتنی شرمندگی ہوتی ہے، کبھی سوچا ہے؟ اور دیکھنے والے کون؟ علی رؤوس الخلائق، پوری دنیا دیکھ رہی ہوگی میدان محشر. شیخ فرماتے ہیں المؤمنون، مومنوں میں سے کچھ جنت میں داخل ہوں گے. اچھا، جنت میں جو داخل ہوں گے مومن، تین قسم کے لوگ، نوٹ کر لیں. شیخ فرماتے ہیں منہم من يدخل الجنت بغیر حساب، بغیر حساب میں جنت میں داخل ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے کا، اللہ تعالیٰ محض اپنے فضل و کرم سے ہمیں ان میں شمار کر دے. ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے، کوئی اوقات نہیں ہے ہماری، محض اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے محض فضل و کرم سے ہمیں اس گروہ میں شامل کر دیں جو جنت میں جائے گا بغیر حساب کے، بغیر عذاب کے. دوسرا، ومنهم من يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، بغیر حساب کے. پہلا بغیر حساب کے، دوسرا حساب یسیر، جیسے میں نے بتایا آسان حساب ہوگا، اور جسے عرض کہتے ہیں، جسے بتایا گیا نا عرض کیا، جو ابھی میں نے بتایا پردے میں ہوگا، سوال جواب ہوگا، پھر دنیا میں پردہ، آخر میں پردہ، جو میں نے تمہیں معاف کر دیا، یہ کیا ہے؟ عرض ہے. يحاسب حسابا يسيرا وينقلب الى اهله مسرورا، جیسے کہ سورۃ القیامہ میں اللہ نے بیان فرمایا. اچھا، تیسرا ومنهم من يناقش الحساب، مناقشہ ہوگا حساب کا. وفي الحديث من نوقش الحساب عذب، اور جس کا حساب کا مناقشہ کیا جائے گا، اس کی بدکاریوں کا حساب لیا جائے گا، اسے عذاب ملے گا. وهذه درجات المؤمنين، مؤمنوں کو تین درجات ہیں. کافر تو کافر چلا گیا پہلے سے ہی، مؤمن جو ہے اس کو تین درجات ہیں، بغیر حساب کے بلند ترین درجہ ہے، ایمان کامل والے. موحد ہیں، متبع سنت ہیں، ایمان کامل ہے، کبیرہ گناہ نہیں کیا، ٹھیک ہے نا، اگر کیا تو فوراً توبہ کر لو، مومن ہے، ٹھیک. دوسرا درجہ ہے حساب یسیر والا، کچھ گناہ باقی رہے، اللہ تعالیٰ سے توحید اور سنت کو لے کے معاف کر دیتا ہے. اور تیسرا، اس کے گناہ زیادہ تھے، مومن ہے کافر نہیں ہے، اس کے اتنے گناہ زیادہ تھے کہ جو مکفرات الذنوب ہے جس کا میں نے ذکر کیا، 11 کے قریب جو ہیں، دنیا میں تکلیفیں ہیں، یہ ساری چیزیں، پھر موت کی شدت ہے، پھر قبر کے ہولناک ہیں، پھر میدان محشر کے آخر تک یہ، یعنی شفاعت بھی اسے نہیں نصیب ہوئی، ساری چیزیں جو ہیں، اسے عذاب ملتا ہے، اس کا مناقشہ ہوتا ہے حساب کا. کیونکہ جو مومن فاجر اور فاسق ہے، کبیرہ گناہ کرنے والا مسلمان جو ہے، کیا وہ کافر ہوتا ہے؟ نہیں. اس جماعت کا عقیدہ کیا ہے؟ کہ وہ اپنے ایمان سے مومن ہے، اپنے کبیرہ گناہ سے فاسق ہے، کافر نہیں ہے. اور فاسق کا معاملہ اللہ تعالیٰ کے سپرد ہے، اللہ تعالیٰ چاہے آخرت میں اسے اپنے عدل و انصاف سے سزا دے، اور چاہے تو اپنے فضل و کرم سے معاف کر دے. یہ وہی شخص ہے جس کو عدل و انصاف سے اللہ تعالیٰ سزا دیتا ہے، اور اس سے پہلے والا وہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے معاف کر دیتا ہے. اس سب سے پہلے والا جو پہلے تھا، بغیر حساب بغیر عذاب کے، یہ اللہ تعالیٰ کا خاص کرم ہے خاص لوگوں کے لیے. وہی 70 والی روایت جو ہے، بارک اللہ، صحیح بخاری کی روایت، صحیح بخاری کی روایت میں آیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت میں سے 70,000 لوگ ایسے ہوں گے جنت میں جائیں گے بغیر حساب بغیر عذاب کے، 70,000 لوگ. سبحان اللہ، اللہم اجعل منہم برحمتک یا ارحم الراحمین. پھر الکتب کتنا رہ گیا ہے، پورا کر لیتے ہیں. الکتب کتابیں، کتابوں پر ایمان، پانچویں نمبر پہ شیخ صاحب نے بیان کیا ہے. والکتب یا وقراءۃ کتاب لکھا ہے، تو اس سے مراد کتاب ہے، جس سے مراد صحائف اعمال، نام اعمال ہے جو دنیا میں اعمال کیا کرتے ہیں. قیامت کے دن یہ اعمال نام ان کو دیا جائے گا جس کے اوپر سب کچھ لکھا ہوا ہوگا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الکہف آیت نمبر 49 میں، 49 میں، ووضع الکتاب، کتاب کو رکھ دیا جائے گا سامنے، فتر المجرمین مشفقین، مجرمین جرم کرنے والے مشفق ہوں گے، ڈرے ہوئے ہوں گے، مما فیہ جو کچھ اس کے اندر ہوگا، ویقولون اور وہ کہیں گے یا ویلتنا ہے ہم مارے گئے، ما لہذا الکتاب کیا ہوگا اس کتاب کو، لا یغادر جو نہیں چھوڑتا، صغیرۃ ولا کبیرۃ نہ چھوٹا گناہ نہ بڑا گناہ، الا احصاها الا کہ اس کے اندر موجود ہے۔ احصا کہتے ہیں ایک ایک الگ الگ گننے کو، کاؤنٹ کرنے کو، یعنی دس ایک جیسے گناہ ہے تو وہ ایک نہیں ہوگا، ایک جیسے گناہ دس ہے تو دس الگ الگ ہوں گے، اسے احصا کہتے ہیں۔ اور پھر اس طرح سے دوسری آیت میں شیخ صاحب نے بیان کی ہے جن میں نام اعمال کا ذکر ہے، اور شیخ صاحب فرماتے ہیں وہذا تطائر الصحف اور صحیفوں کا یہ جو اڑنا ہے، اما بالیمین و اما بالشمال، یا تو دائیں ہاتھ ملے گا یا بائیں ہاتھ میں ملے گا، دائیں ہاتھ سامنے سے سیدھا ملے گا اور بائیں ہاتھ جو ہے وہ کمر کے پیچھے سے یوں اس طریقے سے ملے گا۔ ہاتھ سیدھا سے لینا عزت ہے اور پیچھے سے لینا ذلت ہے، تو دینے کا طریقہ بھی مختلف ہے، سبحان اللہ، کیونکہ اس کے اندر جو چیزیں ہیں وہ اس لائق ہے ہی نہیں کہ اسے دائیں ہاتھ میں دیا جائے، اس کے اپنے اعمال ہیں، آج ہمارے اپنے اعمال ہیں، آج ہم یہ مقرر کر سکتے ہیں کہ قیامت کے دن جب یہ نام اعمال جو میں آج کر رہا ہوں دائیں ہاتھ میں ملنے والے بائیں ہاتھ میں ملنے والا ہے۔ آج میں جہاں پر ہوں اگر اس وقت مجھے اچانک موت آ جاتی ہے تو پھر میں کہاں ہوں، کبھی سوچا ہے؟ یقیناً راستے دو ہیں اور دونوں جدا ہیں، ایک جنت کی طرف ہے ایک دوزخ کی طرف ہے، نعوذ باللہ، یہ خاص قسم کے لوگوں کے لیے اور یہ بھی خاص قسم کے لوگوں کے لیے، متعین کیا کرے گا آج ہماری حالت اس دنیا میں، الایمان والعمل الصالح۔ جیسا فرمایا والثواب والعقاب، اور ثواب العقاب سے مراد الحسنات، ثواب حسنات نیکیاں، والعقاب علی السیئات یعنی اچھے کام، ثواب کسے ملے گا جو اچھا کام کرتے ہیں نیکیاں کرتے ہیں، اور سزا کسے ملے گی جو برے کام کرتا ہے، گناہ میں اعمال میں الگ الگ ہو گئے۔ والصراط، صراط پر ایمان، صراط کیا ہے یاد رکھیں، صراط کی تعریف معنی کیا ہے، الجسر، الجسر المنصوب المتن جہنم، یہ وہ پل ہے جو جہنم کے اوپر بچھائی جائے گی، احد من السیف تلوار سے زیادہ تیز، ادق من الشعر سر کے بال یا بال سے زیادہ باریک، واحر من الجمر انگارے سے زیادہ گرم، یمر الناس علیہ علی قدر اعمالہم لوگ اس سے گزریں گے اپنے اعمال کے مطابق، فمنہم من یمر کالبرق الخاطف بجلی کی طرح تیزی سے، ومنہم من یمر کالریح اور بعض لوگ کیسے گزریں گے ریح ہوا کی طرح، اور بعض لوگ کاجوید الخیل تیز گھوڑوں کی طرح، اور بعض لوگ اونٹوں کی طرح، اور بعض لوگ دوڑتے ہوئے، اور بعض لوگ چلتے ہوئے، اور بعض لوگ ان میں سے ایسے ہوں گے جو گھٹوں کے بل ہوں گے، اور بعض لوگ ان کو جو کلالیب حک نما چیزیں ہوں گی صراط پر وہ ان کو لگیں گی، اور جس کو وہ مکمل لے لیں گی لگ جائے گی تو جہنم میں گر جائے گا، اور بعد کو خدشے ہوں گے صرف زخم لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ شیخ صاحب فرماتے یہ امور غیب میں سے ہے اور انسان ان امور میں اپنے عقل سے کام نہ لے، اور یہاں پہ شیخ صاحب فرماتے وکل الناس یمرون علی الصراط، شیخ صاحب فرزان فرماتے ہیں سارے کے سارے لوگ جو ہیں وہ پل صراط پر سے گزریں گے، اس کی دلیل میں اللہ تعالیٰ کے فرمان بیان کرتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا، سورۃ مریم آیت نمبر 71 اور 72۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور تم سب جو ہیں ان جہنم کی بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا، تم سب ان میں وارد ضرور ہوں گے، كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا لازم ہو کے رہے گا، ثُمَّ نُنَجِّي الَّذِينَ اتَّقَوْا پھر متقی لوگوں کو ہم نجات دیں گے، اور جو ظالم ہوں گے انہیں جہنم میں گرا دیں گے۔ یہ شیخ صاحب رحمہ اللہ کا ہے یہ قول جو ہے کہ سب پیش ہوئے، سب سے مراد کیا ہے سارے کافر مسلم سب، ظاہر تو یہ قول ہے ان کا، لیکن شیخ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ مجموع الفتاوی میں فرماتے ہیں والکفار لا یمرون علیہ یعنی علی الصراط بل یساقون الی النار، کافر پر صراط پر سے نہیں گزریں گے بلکہ انہیں پہلے ہی نذیر کر جہنم رسید کر دیا گیا. اور شیخ ابن عثیمین رحمۃ اللہ علیہ شرح عقید الواسطیہ صفحہ نمبر 85 میں فرماتے ہیں، جب شیخ حسین بن رحمۃ اللہ علیہ نے یہ فرمایا ہے یمر الناس علی قدر اعمالہم علی الصراط، شیخ حسین بن تیمیہ عقید الواسطیہ میں فرماتے ہیں کہ لوگ پار کریں گے قل صراط کو، اور لوگ انہوں نے کہا ہے لوگ، مومن نہیں کہا صرف لوگ کہا ہے. شیخ محمد بن صالح عثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المراد بالناس هنا المؤمنون، لوگوں سے مراد مومن ہیں کیونکہ کافر کو جہنم کی طرف لے جایا گیا. اور اس کے آگے بھی انشاءاللہ بات آئے گی درس میں، جب دوبارہ بتاؤں گا میں سورۃ الحدید کی آیت میں نے بیان کی تھی آیت نمبر 13 میں کہ منافقوں کا نور نہیں ہوگا، مومنوں کا نور ہوگا، اور وہ آئیں گے مومنوں کی طرف نور لینے کے لیے. ان کو کہا جائے گا فلان جگہ پہ نور ہے، وہاں سے جا کے لو، پھر ایک دروازہ بند بیچ میں آ جائے گا، ایک دیوار سے آ جائے گی جس میں دروازہ ہوگا بند کر دیا جائے گا، اور پھر منافقین جو ہیں وہ بھی جہنم میں چلے جائیں گے، اور پرصراط میں سے گزرنے کے لیے صرف مومن باقی رہیں گے. پھر شیخ صاحب فرماتے ہیں اور حسنات کا وزن بھی میزان کی بات ہے، ترازو کی بات ہوئی ہے، اور ترازو پر اعمال تو لے جاتے ہیں جو نیکیاں ہیں، اگر اس کی بھلائی اور نیکیاں کا پڑھنا جو بھاری پڑ جاتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے ایسا انسان، ایسا شخص، اور اگر اس کی نافرمانیوں کا اور بد اعمالوں کو پڑھنا جو وہ بھاری پڑ جاتا ہے تو پھر ایسا شخص ناکام ہو جاتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے سورۃ الاعراف آیت نمبر 8 اور 9 میں والوزن یومئذ الحق، اور وزن اس دن حق ہے. فمن ثقلت موازینہ، پر جس کے وزن بھاری پڑ جائے، فاولئک هم المفلحون، وہی لوگ ہی کامیاب ہیں. ومن خفت موازینہ، اور جس کے وزن ہلکے پڑ گئے، فاولئک الذین خسروا انفسهم، یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو گوایا ہے. بما کانوا بآیاتنا یظلمون، اور وجہ کیا ہے کیوں ناکام ہوئے، کیوں اللہ تعالیٰ کی آیتوں پر ظلم کیا کرتے تھے یعنی انکار کیا کرتے تھے. وتکرر ذکر وزن والمیزان فی آیات کثیرہ، بہت ساری آیات میں وزن اور میزان کا ذکر کیا گیا ہے. اللہ تعالیٰ کے عدل و انصاف میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اور ترازو کے تعلق سے یہ نوٹ کر لیں، اس جماعت کا یہ عقیدہ ہے والمیزان حقیقی، ترازو حقیقی ہے، کوئی خیالی نہیں ہے. لہو کفتان، اس کے دو پلڑے ہیں. حقیقی سے مراد کیا ہے؟ دو پلڑے ہیں، یعنی کہ یا اچھا نماز ہم نے پڑھی ہے نا، نماز کو تولا جا سکتا ہے؟ کتنی کلو کی نماز پڑھی ہے، کتنی ٹن کی پڑھی ہے، وہ تول سکتا ہے؟ میرے بھائی دنیا میں تول نہیں سکتے ہیں، قیامت میں اللہ تعالیٰ تولے گا. وہ یہ غلط فہمی عقلانیوں کی کہتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے مثالیں بیان کی. فلاسفہ نے کہا ہے کہ ترازو نہیں ہوتے، ابن سینا بھی اس میں شامل ہے، آج بار ابن سینا کا بڑا نام ہے سائنس میں، اور لوگوں نے اپنے پتہ نہیں کالجز یونیورسٹی کے نام بھی ابن سینا کے نام پہ رکھے ہیں، خوش ہو کے کہ ہمارا مسلمان سائنٹسٹ ہے. یہ فاسق اور فاجر انسان، اور بلکہ بعض لوگوں نے کفر فتویٰ بھی لگایا ہے کہ اس نے یہ کہا ہے کہ نہ جنت ہے نہ دوزخ ہے، انبیاء نے صرف مثالیں بیان کی ہیں، کچھ بھی حقیقت نہیں ہے. انبیاء صرف ضرب مثل کے لیے لوگوں کو ڈراتے رہے تاکہ لوگ سیدھا راستہ اختیار کریں، اور حقیقتاً کچھ بھی نہیں، نہ دوزخ ہے نہ جنت ہے نہ پل صراط ہے نہ آخرت ہے، کچھ بھی نہیں ہے، بس یہ زندگی دنیا ہی ہے. تو بعث کا بھی انکار کیا اور آخرت کا بھی انکار کیا، جنت و دوزخ کا بھی انکار کیا، بہت ساری یعنی ایسی چیزیں. وجہ کیا ہے؟ کہتے اب ترازو کو دیکھ لیں آپ، ترازو کی حقیقت کیا ہے؟ ترازو کے تو دو پلڑے ہوتے ہیں، پھر بھاری ہوتا ہے، کچھ کا وزن ہونا چاہیے، یہ تو غیر محسوس چیز ہے، اس کو محسوس کیسے بنائی جائے گی؟ اور اگرچہ اس سے دلائل موجود ہیں، تو بتا سکتے دلیل غیر محسوس کو محسوس کر دیا جائے گا قیامت کے دن؟ واضح دلیل ہے. پنڈلی کے نہیں، وہ تو حقیقت ہے، نہیں غیر محسوس چیز کو محسوس بنایا جائے گا حقیقتاً. بارک اللہ، کس نے کہا ہے؟ تو ہاتھ کھڑا کرو نا بارہ کلو. موت کو کیا بنایا جائے گا؟ مینڈے یا دمبے کی شکل ہوگی, ذبح کیا جائے گا کہ نہیں؟ تو غیر محسوس چیز کو محسوس قیامت دنیا میں. دیکھو دنیا کا تراز اور ہے, دنیا کا قیاس آخرت پہ دونوں برابر نہیں کر سکتے ہم, کیسے قیاس کیا جا سکتا ہے؟ اس لیے اعمال جو ہم دنیا میں کرتے ہیں, روزہ رکھے, روزے کا کوئی وزن ہے ہم پہ؟ حج کیا ہے, عمرہ کیا, کوئی وزن ہے؟ ہم تو نہیں کر سکتے, لیکن ہمیں یقین ہے قیامت کے دن سب کو وزن ہوگا کہ نہ ہوگا؟ ہوگا. تو شخص فرماتے ہیں والمیزان حقیقی, حقیقی ہے. یہ کس کا رد ہے؟ ان لوگوں کا جو کہتے ہیں اچھا ہم مانتے ہیں ترازو ہے لیکن صرف خیالی ترازو ہے. خیالی ترازو کیسا ہے؟ کہ حقیقت میں نہیں ہے لیکن بس تولنے کی بات ہے. جس دنیا میں ہم چیزیں تولتے ہیں بھاری پڑ جاتی ہیں, ہلکی پڑ جاتی ہے, آخرت میں اللہ نے صرف مثالیں بیان کی ہے. نہیں واللہ, میزان حقیقی لہو کفتان, دو پلڑے ہیں, توضع الحسنات فی کفة وتوضع السیئات فی کفة, ایک پلڑنے میں نیکیاں دوسرے میں بدیاں ڈالی جائیں گی. دونوں میں سے جو بھاری پڑ جائے گا اسی پہ فیصلہ ہوگا. نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو گیا تو کامیاب, اور دوسرا پلڑا بھاری ہو گیا تو ناکام. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الانبیاء نمبر 47 میں, 47 میں, ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ, عدل و انصاف کے ترازو رکھے جائیں قیامت کے دن. فلا تظلم نفس شیئا, کس نفس پر ظلم نہیں کیا جائے گا. وان کان مثقال حبت من خردل, اگر رائے کے دانے کے برابر بھی کوئی عمل ہوگا واللہ وہ بھی ضائع نہیں ہوگا. اتینا بها وکفا بنا حاسبین, رائے کے دانے کے برابر بھی اگر کوئی عمل ہے اچھا یا برا, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتینا بها, ہم وہ لے کر ہی آئیں گے. وکفا بنا حاسبین, اور ہم حساب لینے والے کافی ہیں. حساب کوئی فرشتہ نہیں لے گا, حساب کوئی انس نہیں لے گا, حساب کوئی جن نہیں لے گا, حساب رب العالمین لے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکفا بنا حاسبین, اور ہم ہی کافی حساب لینے کے لیے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. ایک ہی چیز ہے, بعث اور نشور میں کیا فرق ہے بھائی؟ اس کا سوال ہے, بعث دوبارہ زندہ کرنا اور نشور دوبارہ زندہ کر کے میدان محشر میں لے کے آنا, تو معنی ملتے جلتے ہیں.